نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد، ساڑھے ستائیس پارے آج الحمدللہ مکمل ہو گئے ہیں. کل کا پارہ بھی رہ گیا تھا، لیکن میں مختصر سا مختصر سی بات عرض کر دیتا ہوں. سورہ فتح میں اللہ رب العزت نے صحابہ کرام کی ایک صفت بیان فرمائی ہے، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے جو ساتھ ہیں، یعنی ساتھی صحابہ کرام، ان کی صفت ہے کہ اشداء علی الکفار، کافروں پر بہت سخت، رحماء بینہم، آپس میں بڑے رحیم و کریم. تراہم رکعان سجدہ، اور ان کا عمل یہ ہے کہ تم ان کو جب بھی دیکھو گے، کسی کو رکوع کی حالت میں، کسی کو سجدے کی حالت میں. یعنی ایک طرف تو کفار کے ساتھ اگر معاملہ ہو اور اس وقت معاملہ سختی کا ہو تو سختی میں تم دیکھو گے، مسلمانوں کے ساتھ اگر معاملہ ہو تو نرمی کا سلوک دیکھو گے، اور ان کا عمل اگر دیکھو گے دوسری طرف تو رکوع اور سجدوں میں تم انہیں پاؤ گے، یعنی عبادت میں مشغول ہوں گے. اور یہ سب کچھ کیوں کرتے ہیں؟ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانہ، اللہ تعالیٰ کی رضا تلاش کرنے کے لیے. یعنی کافروں پر سختی بھی ہے تو اللہ کی رضا کے لیے، مسلمانوں پر رحم ہے آپس میں تو بھی اللہ کی رضا کے لیے، اور نماز اور عبادت میں مشغول ہیں تو بھی اللہ کی رضا کے لیے. اپنی خواہشات نفسانی کو پورا کرنے کے لیے ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی رضا اور رضوان تلاش کرنے کے لیے. اسی طرح فرمائے، سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، ان کی پیشانی پر تم سجدوں کے نشان دیکھو گے. یہاں اس سے مراد وہ نشانات نہیں ہیں جو پیشانی پر نظر آنے لگتے ہیں، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک چہرے پر نورانیت ہوتی ہے. اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ جو لوگ اپنی راتوں کو زندہ رکھتے ہیں، یعنی تہجد کی نماز پڑھتے ہیں، ان کے چہرے پر تم ایک خاص نورانیت دیکھو گے، ان کے چہرے میں ایک حسن دیکھو گے جو عام لوگوں کے حسن میں نہیں ہوتا. اور اس حسن کا تعلق رنگت کی سفیدی اور سیاہی سے نہیں ہے، بلکہ خاص قسم کا نور ہوتا ہے جو خاص لوگوں ہی کو نظر آتا ہے، اور خاص طور پر رات کی جو عبادت ہے، تنہائی میں چھپ کر اللہ رب العزت کے حضور جو پیش کی جاتی ہے، تو یقیناً اس کا اثر یہ ہے کہ اس کے چہرے پر ایک نورانیت ہوتی ہے، اور وہ دور سے نظر آ جاتی ہے. اس سے مراد چہرے جو پیشانی پر نشانات ہوتے ہیں سجدے کے، یہ مراد نہیں ہے. بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ اس لیے وہ جب سجدے میں جاتے ہیں تو ذرا زور سے جاتے ہیں تاکہ زور سے پیشانی پر نشان پڑے، اٹھتے ہیں تب بھی یہی کرتے ہیں. تو اصل میں یہ رگڑا لگانا مقصد نہیں ہے کہ بھئی یہاں نشان پڑ جائے، بلکہ یہ تو اللہ کی طرف سے ایک ہوتا ہے. بات یہ ہے کہ اصل یہ ہے روحانیت، چہرے پر کا حسن جو ہے، وہ جو نیک لوگ ہوتے ہیں ان کے چہرے پر الگ ہی ایک نور ہوتا ہے. اور خاص طور پر حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ من طلب العلا سہر اللیالی، جو بلندیاں چاہتا ہے، بلند مرتبے چاہتا ہے، اسے چاہیے کہ وہ راتوں کو جاگے. یعنی جس کو جو کچھ ملا ہے رات کو جاگنے سے ملا ہے، اور رات کے جاگنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ بیٹھ کے گپ شپ کر رہے ہیں، بلکہ تنہائی میں جب کوئی بھی نہ ہو، اللہ اور اس کے بندے کے کا معاملہ ہو، اللہ کے حضور اپنی مناجات پیش کرے، نماز پڑھے، قرآن مجید پڑھے، اللہ کے سامنے روئے، گڑ گڑائے، یہ معاملہ اللہ کے ساتھ ہوتا ہے، تو یقیناً پھر اللہ رب العزت اس کے چہرے پر ایک خاص حسن پیدا فرما دیتے ہیں جو الحمدللہ لوگوں کو نظر بھی آتا ہے. یہاں ایک بات اور سمجھنے کی ہے کہ یہ اشداء علی الکفار کا جو جملہ ہے، ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں یہ ہو کہ بھئی کافروں پر تو ہمیشہ بہت ہی سخت ہے، جہاں ملا وہیں تلوار سے گردن اتار دی، ایسا نہیں۔ اشداء علی الکفار کا مطلب یہ ہرگز نہیں، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ کافروں پر سخت ہوتے ہیں چاہے سامنے ان کا باپ ہو، یعنی معاملہ جنگ کا ہے اور سامنے معرکے کے اندر باپ سامنے آ گیا، یا ادھر بیٹا ہے ادھر سامنے باپ ہے، ادھر بیٹا ہے یا ادھر بیٹا ہے سامنے باپ ہے، تو وہ اس کی پرواہ نہیں کرتے، بلکہ اپنے دین کے معاملے میں اتنے سخت ہیں کہ اگر سامنے باپ بھی آ جائے تو پھر وہ اس کی پرواہ نہیں کرتے۔ یہ مطلب نہیں ہوتا کہ جو بھی کافر سامنے آ گیا اس پر سختی کر رہے ہیں، اس کو مار رہے ہیں پیٹ رہے ہیں، ایسا نہیں، بلکہ جب معاملہ ایسا ہوتا ہے، یعنی اب لازمی بات ہے جنگ کے اندر پیار کرنے سے تو کوئی رہا سامنے۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے والد جنگ احد میں اپنے بیٹے کے سامنے بار بار آتے تھے، یعنی باپ کافر تھا بیٹا مسلمان، اور ابو عبیدہ بن جراح کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ امین ہذہ الامہ، اس امت کے امین ہے، یعنی اتنی بڑی شخصیت، اور سامنے والد بار بار میدان جنگ میں سامنے آتے، یہ اپنے آپ کو بچا لیتے تھے کسی طریقے سے، پھر جب وہ باز نہیں آئے تو بالآخر انہوں نے انہیں قتل کر دیا۔ تو یہ مطلب تھا کہ اشداء علی الکفار، اگر سامنے باپ بھی ہے تو اس کی پرواہ نہیں کی کہ بھئی اس کو وہاں پر رحم اور کرم کا معاملہ ہو، بلکہ اب جب اگر کافر ہے تو اس کا معاملہ پھر جب جنگ کے اندر ہے تو کافروں والا معاملہ ہی ہوگا۔ اسی طریقے سے ایک مرتبہ ابو قحافہ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد، جو کافر تھے، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں انہوں نے گستاخی کی، ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے والد نے، اور سیدنا ابوبکر صدیق بہت ہی رحم دل تھے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی برداشت نہیں کر سکے اور اپنے والد کو ایسا تھپڑ دے کے مارا کہ وہ نیچے گر پڑے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتا چلا آپ نے منع فرمایا کہ آئندہ ایسا مت کرنا۔ یہ ایک طبعی محبت تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، ایمان لانے کے بعد آپ کو جو ان سے محبت تھی کہ یہ محبت ایسی ہے کہ اگر اس کے اندر کوئی آڑے آئے گا تو پھر کوئی گنجائش نہیں۔ اسی طریقے سے اور بہت سے واقعات ہیں اس سلسلے کے، عبداللہ ابن ابی منافق، ان کے جو بیٹے تھے، انہوں نے جب، یعنی عبداللہ ابن ابی نے جب کوئی الفاظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شان میں الٹے سیدھے کہے تو خود یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں حاضر ہوئے اور انہیں آ کر رس کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے اجازت دیجئے کہ اپنے اگر میرے والد کی گردن چاہیے تو میں اپنے ہاتھ سے سر قلم کر کے آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ تو یہ ہے کہ اشداء علی الکفار، جب معاملہ آ جاتا سختی کا تو بھی سختی کرتے، لیکن جہاں نرمی اور سلوک کا معاملہ ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کافروں کے ساتھ بڑا سلوک بھی کیا ہے اور رحم و کرم کے معاملے بھی فرمائے ہیں، ان کے ساتھ جو ہے برتاؤ بھی اچھا رکھا ہے۔ عام حالتوں کے اندر ان سے یہ نہیں ہے کہ جہاں ملے ان کو مار دو قتل کر دو، بلکہ ان کے ساتھ بہتری کا سلوک کیا ہے، اپنے اخلاق دکھلائے ہیں، اپنا کردار پیش کیا ہے، لیکن جب معاملہ ایسا آ جائے تو اپنے چاہے خاندان اور رشتے دار سامنے آ جائیں تو کافروں کے مقابلے میں وہ رشتے داری کام نہیں آتی۔ آج ہی میں یہ رب پیدا ہو گیا ایک طرح سے اس 26ویں پارے کی سورہ فتح میں اور سورہ ممتحنہ میں، جو آج آخری سورت تلاوت کی گئی، لن ينفعکم ارحامکم ولا اولادکم یوم القیامہ، کہ تمہارے رحم کے رشتے، تمہاری اولاد قیامت کے دن کام نہیں آئے گی۔ یعنی بات یہ ہے کہ اگر وہ کافر ہیں، دوسرے مسلمان ہیں، اس بنا پر کوئی کام نہیں دے گا کہ بھئی یہ چونکہ اس کی اولاد، اگر اولاد کے عمل اچھے نہیں ہیں، وہ صحیح راستے پر نہیں ہیں، یا ماں باپ کے عمل اچھے نہیں ہیں، تو یہ رشتے ناطے وہاں کام نہیں آئیں گے۔ البتہ وہ رشتے ناطے کام آئیں گے اللہ اور رسول کی جو اطاعت کرتے ہیں، اور پھر اس میں کچھ کوتاہی کمی ہو جاتی ہے تو امید ہے کہ اللہ رب العزت اس کمی کوتاہی کو دور فرما دیں گے۔ اسی طریقے سے اگلی سورہ حجرات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب اور احترام کرنے کا حکم دیا گیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ، اس میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے مت آؤ، یعنی کوئی بات آپ کے سامنے ایسی مت کرو کہ جو ادب کے خلاف ہو۔ اگر کھانا کھا رہے ہیں تو آپ سے پہلے کھانا شروع مت کرو، اگر چل رہے ہیں تو آپ سے آگے مت چلو، اگر بات چیت ہو رہی ہے تو اپنی اجازت کے بغیر بات مت کرو، اور ان سے اپنی آواز کو اونچا نہ کرو۔ اگلا حکم یہ، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی آواز کو بلند نہ کرو. اور مفسرین کرام نے یہاں فرمایا کہ اہل علم علماء کرام چونکہ انبیاء علیہ السلام کے وارث ہوتے ہیں، اس لیے جو آداب یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے گئے ہیں وہی آداب علماء کرام کے بھی ہیں، جو علماء حق ہیں، صحیح راستے پر چلنے والے ہیں، ان کے ادب اور احترام بھی اسے ایسے ہی کرنا چاہیے، کیونکہ وہ انبیاء کے وارثین ہیں. اور اس کی دلیل کے طور پہ مفسرین کرام نے یہ واقعہ لکھا ہے کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے جا رہے تھے راستے میں، اور حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے آگے آگے چل رہے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دیکھا تو ان سے کہا کہ تم ایسے شخص سے آگے چلتے ہو جو انبیاء کے بعد اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ ان کا مرتبہ رکھا ہے، تمہیں چاہیے ان کے پیچھے چلو، ان سے آگے مت چلو. حالانکہ حضرت ابوبکر صدیق نبی تو نہیں تھے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انبیاء کے بعد سب سے بلند و بالا درجہ حضرت ابوبکر صدیق کا ہے، اور ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم ان کے پیچھے چلو، آگے مت چلو. تو اس سے ہی پتا چلا کہ جو اہل علم ہیں ان کا ادب اور احترام بھی ایسے ہی کرنا چاہیے، اور ان سے آگے اپنے آپ کو یعنی گستاخی کے ساتھ آگے نہیں بڑھنا چاہیے. جیسے فرمایا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ. اسی طرح اس کا شان نزول ایک واقعہ بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں قبیلہ بنی تمیم کا حاکم اعلی مقرر کرنا تھا کہ کس کو حاکم بنایا جائے، کس کو سردار بنایا جائے. تو وہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تشریف لائے ہوئے تھے. ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں کوئی فیصلہ نہیں کیا تھا کہ سیدنا ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں کی آپس میں گفتگو ہوئی. حضرت ابوبکر صدیق نے ایک شخص کا نام پیش کیا کہ میں چاہتا ہوں کہ اس کو سردار مقرر کیا جائے. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میرا خیال ہے کہ اس کا یہ سردار فلاں شخص ہو تو یہ زیادہ بہتر ہے. اور یہ دونوں حضرات اس سلسلے میں ایسی بحث کرنے لگے کہ ان کی ایک تو آوازیں بلند ہو گئیں، دوسری بات ہے کہ ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی حکم نہیں دیا تھا اس سلسلے میں. تو اللہ نے یہ آیت نازل فرما دی کہ اللہ کے نبی کے سامنے اپنی تجویز مت رکھو، جبکہ انہوں نے اجازت بھی نہیں دی ہے. ہاں اگر وہی اجازت دے دیں کہ بھائی چلو آپس میں تم فیصلہ کر لو، تجویز دے دو، تو وہ ایک الگ بات. لیکن اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی کوئی بات نہیں کہی تو ان سے پہلے آپس میں بحث مباحثہ بھی مت کرو، یہ بھی مناسب نہیں. اسی طریقے سے یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اس میں بھی تقریباً یہی ہے کہ چونکہ ان کی آوازیں بلند ہو گئیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، تو اللہ تعالیٰ نے منع فرما دیا کہ نبی کے سامنے اپنی آواز کو اونچا مت کرو، یہ ادب کے خلاف. لا ترفعوا اصواتکم، اپنی آوازوں کو بلند مت کرو، فوق صوت النبی، ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض، اور نہ ایسے آپس میں ایک دوسرے کو پکارو جیسے کہ دوست بے تکلف میں ایک دوسرے کو پکارتے ہیں. دوست احباب جب ایک دوسرے کو پکارتے ہیں ابے تبے کر کے بات کرتے ہیں اور جو ہے وہ تو تڑاک سے بات کرتے ہیں، یہ بے تکلفی کی علامت ہوتی ہے. تو فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے بھی نہ پکارو، یہ بھی ادب کے خلاف. بنی تمیم جب یہ آئے اپنا فیصلہ کرانے کے لیے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے میں تھے. اس وقت ان لوگوں نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس طرح آواز دی، قرآن نے اس کو بیان کیا کہ ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون. حجرے کی جمع ہے، جہاں کمرہ سمجھ لیجئے، ورائے حجرہ یعنی حجرے کے پاس آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یعنی انہوں نے پکارا کہ نبی باہر نکلیے، اس طرح سے آواز دی آپ سے. تو یہ بھی ادب کے خلاف ہونا یہ چاہیے کہ ولو انہم صبروا حتى تخرج الیہم، اگر وہ صبر کرتے یہاں تک کہ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلتے، لکان خیر اللہم، تو یہ بات ان کے لیے بہتر ہوتی. مطلب یہ ہے کہ نبی کو ایزا مت دو، اپنے گھر میں اگر وہ موجود ہیں تو جا کر اب انہیں آوازیں دینا. ہمارے ہاں آج بھی یہ رواج ہے کہ گھروں پہ آ کے بے دریغ جو ہے وہ دروازے بجانے شروع کر دیتے ہیں، نہ یہ دیکھتے کہ کسی کے آرام کا ٹائم ہے، پتہ نہیں کس کس حال میں ہوگا. اور اگر ایک دفعہ دو دفعہ تین دفعہ بجانے کے بعد کوئی نہ نکلے تو ادب یہ ہے کہ خاموشی سے چلے جاؤ، پھر کسی وقت آ جاؤ. آپ یقین کریں کہ پتھر لے کے بجاتے ہیں زور زور سے بعض لوگوں کا حال، جو ہاتھ میں اگر آسا ہے کسی بڑے میاں کے تو وہ اس آسا سے دروازے کو پیٹتا ہے، ویسا بس نہیں چلتا اس کا کہ دروازہ توڑ کے وہ کس طرح خود اندر داخل ہو جائے. تو یہ بے ادبیاں ہیں، غلط طریقے ہیں جو لوگوں میں رائج ہیں. اللہ رب العزت منع فرمائے، اپنے نبی کے لیے بھی اس کو پسند نہیں کیا، اور یقیناً یہی آداب چونکہ علماء کے لیے بھی بیان کیے گئے ہیں اس لیے وہاں بھی یہی. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حالانکہ جلیل القدر صحابی ہیں، بہت بڑے مفسر ہیں، اور یہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم حاصل کرنے کے لیے حدیث کی تلاش میں تشریف لے جایا کرتے تھے تو بعض اوقات کئی کئی دن کا سفر کر کے دوسرے کے دروازے پر پہنچتے تھے اور وہاں جا کر دروازے پر دستک نہیں دیتے تھے، دھوپ تھی، گرمی تھی، جو بھی تھا، جا کے بیٹھ جایا کرتے تھے ایک جانب، جب وہاں سے وہ خود نکلتے تھے تو پھر یہ آگے بڑھ کر سلام کرتے، تو وہ کہتے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچزاد بھائی، آپ نے اتنی تکلیف کی، ہمیں بلا لیا ہوتا، ہمیں اگر تشریف لے ہی آئے تھے تو فوراً ہمیں بلا لیتے، لیکن چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم یہ ہے کہ جب کسی کے گھر پہ جاؤ، دروازے پہ جاؤ، تو اور خاص طور پر کسی عالم کے دروازے پر کہیں، تو اس کا ادب یہی ہے کہ ان کے نکلنے کا انتظار کرو، یا ایسے وقت میں جاؤ کہ عام طور پر جب وہ باہر نکلتے ہیں تاکہ تمہاری ملاقات ہو جاؤ، اگر اس وقت ہے ان کے پاس تو اپنی بات پیش کر دو، وقت نہیں ہے تو ان سے وقت لے لو کہ میں کس وقت آؤں تاکہ آپ سے میں کچھ گفتگو کرنا چاہتا ہوں، بات لمبی ہے، 5-10-15 منٹ لگیں گے، تو مجھے بتا دیجیے۔ تو یہ آداب سکھائے ہیں اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں، تو یہاں پر بھی بنی تمیم چونکہ دروازے پر آ کر شور مچانا شروع کر دیا، اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرما دی کہ ان کے لیے بہتر یہ تھا کہ وہ صبر کرتے، یہاں تک کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لاتے، تو اس کے بعد پھر ان کو چاہیے تھا اپنا مدعا بیان کرنا۔ اسی طریقے سے اگلی آیتوں میں یہ بتایا گیا ہے کہ اگر کوئی شخص کوئی خبر لے کر آ جائے، اس خبر پر فوراً اعتبار مت کرو، تحقیق کراؤ اس کی، ایسا نہ ہو کہ تم اس کی خبر پہ اعتماد کر لو اور اس کے بعد پھر لڑائی اور جنگ شروع ہو جائے۔ ایک خاص واقعے میں اگر سے آیت نازل ہوئی ہے، اس کا حکم عام ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو زکات کی وصولی کے لیے ایک جگہ بھیجا تھا، جو صاحب وصولی کے لیے گئے ان کا اس قبیلے کے ساتھ آپس میں جھگڑا تھا، ان کو یہ ذہن میں خیال تھا کہ ایسا نہ ہو کہ میں وہاں جاؤں تو مجھے بجائے زکات دینے کے وہ مجھے قتل کر دیں۔ اتفاق کی بات ہے کہ سامنے جو قبیلہ جہاں وصول کرنے کے لیے جا رہے تھے، یہ جس تاریخ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا، جب اللہ کے نبی کے قاصد اس تاریخ میں نہیں پہنچے تو انہیں فکر ہو گئی کہ پتہ نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض تو نہیں ہے، انہوں نے ایک وفد بنایا اور یہ چاہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں جا کر عذر معذرت کریں اور اپنی جو زکات جمع کی ہے وہ جمع پیش کر دیں۔ تو وہ کچھ افراد وہاں سے آ رہے تھے اور یہ ادھر سے قبیلے میں داخل ہو رہے تھے، انہوں نے جب دور سے دیکھا کچھ افراد آ رہے ہیں گھوڑوں پر سوار، تو یہ سمجھے ایسا نہ مجھے مارنے کے لیے آ رہے ہیں، یہ وہیں سے واپس ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کے کہہ دیا کہ انہوں نے زکات دینے سے انکار کر دیا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ اطلاع ملی تو آپ نے ایک صحابی کو بلایا، ان کو کہا کہ تم جاؤ حضرت غالب بن خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور جا کے پہلے تحقیق کرنا اچھی طرح سے معاملے کی، اور تحقیق کے بعد پھر کارروائی کرنا۔ چنانچہ خالد بن ولید جو ہے وہ نکلے، راستے وہ ملاقات ہو گئی، ان لوگوں سے کہا تم لوگ کہاں جا رہے ہو، کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا رہے ہیں، کہا کہ تم کہاں جا رہے ہو، کہ ہم اس لیے جا رہے ہیں کہ بھائی ہمیں پتہ چلا تم نے زکات سے انکار کر دیا، انہوں نے کہا ہرگز ہم نے ایسا نہیں کیا اور آپ کا قاصد ہم تک پہنچا ہی نہیں، ہم تو خود اس لیے آ رہے ہیں کہ آپ کا قاصد نہیں آیا اس لیے ہمیں فکر ہو گئی۔ بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں حاضر ہوئے اور یہاں پر آ کر پھر یہ آیت نازل ہو گئی، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبئ فتبینوا، تو تم اگر کوئی خبر تمہیں ملے تو فوراً اس پر کارروائی مت کرو بلکہ اس کی تحقیق کر لو، ایسا نہ ہو فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، جو کچھ تم نے کیا اس پہ تمہیں شرمندگی نہ ہو، اس لیے تحقیق کر لینی چاہیے۔ یہاں پھر بہت سے مسائل ہیں علمی کہ جن صاحب کو بھیجا تھا وہ کون تھے، کیا ان پر فاسق کا حکم لگایا جا سکتا ہے یا نہیں، تو بہت سارے احکام و مسائل ہیں علمی ہیں، وہ میں اس کو چھوڑ دیتا ہوں، لیکن اتنی بات یہاں سمجھ لینی چاہیے کہ فاسق کوئی بھی ہو سکتا ہے، یعنی فسق جو جس سے گناہ کا صدور ہو، تو وہ صحابہ کرام سے بھی ہو سکتا ہے، وہ اولیاء کرام سے بھی ہو سکتا ہے، صرف انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ایسے ہیں جن کو اللہ نے گناہوں سے معصوم رکھا ہے کہ ان سے گناہ صادر نہیں ہوتے، ورنہ اس کے علاوہ ہر ایک آدمی سے گناہ ہو سکتا ہے، لیکن اللہ رب العزت عام طور پر اولیاء کرام کو یعنی محفوظ فرما دیتے ہیں، معصوم تو نہیں ہے لیکن محفوظ فرما دیتے ہیں۔ پھر یہ کہ اگر بعض اوقات کچھ گناہ ہو گئے تو توبہ استغفار کا راستہ بھی ہے، تو وہ معاملہ بھی ہے، اس لیے یہاں پر اس علمی بحث کو میں چھوڑ دیتا ہوں اور آگے دیکھتے ہیں کہ آگے فرمایا کہ انما المؤمنون اخوة، مومن آپس میں سب بھائی بھائی ہیں، فاصلحوا بین اخویکم، بھائیوں کے درمیان اصلاح کا کام کرو، ایک دوسرے کے درمیان یعنی لڑائی جھگڑے فساد ایسی بات دوسرے تک نہ پہنچاؤ گے جس سے لڑائی دنگا شروع ہو جائے، فساد ہو جائے، الٹی سیدھی بات جا کے کہہ دی کہ میں وہ تو تمہارے بارے میں یہ کہہ رہا تھا، اور اس کو کہہ دیا کہ میں نے اس کو کہا تھا وہ تمہیں گالیاں بک رہا تھا، اب پتا چلا کہ آپس میں لڑائی شروع ہو گئی۔ حالانکہ یہ معاملہ درست نہیں ہے، ہونا یہ چاہیے کہ اگر دو بھائیوں میں لڑائی بھی ہو تب بھی کوئی بات اس طرح سے اس کے پاس پہنچا دے کہ بھائی آپ اس کو برا بھلا کہہ رہے ہو، وہ تو آپ کی بہت تعریف کرتا ہے اور آپ کو برا نہیں کہتا، وہ تو مطلب ایسی بات کہے کہ جس سے آپ سے محبت پیدا ہو، نہ یہ کہ انتشار پیدا ہو جائے۔ تو ایک تو یہ بات بتا دی کہ مومن جو ہیں یہ آپس میں بھائی بھائی، اور اخوہ اس بھائی کو کہتے ہیں جس کا باپ ایک ہو، یعنی اس درجے کے آپس میں بھائی بھائی ہیں جس طرح ایک بھائی ایک باپ کے بھائیوں محبت ہوتی ہے، اسی طریقے سے اہل ایمان میں آپس میں محبت ہونی چاہیے۔ اور یہ حقیقت بھی ہے کہ ہم سب کے والد ایک ہی حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام، اس اعتبار سے اللہ نے یہاں فرمایا کہ انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم۔ اسی طرح اگلے رکوع میں بھی چونکہ معاشرت سے متعلق احکامات ہیں، ایک تو یہ بتایا گیا کہ لا یسخر قوم من قوم، کوئی قوم کسی قوم کا مذاق نہ اڑائے، یہ ہمارے ہاں عادتیں ہو گئی ہیں، فلاں قوم کا مذاق اڑا رہے ہیں، فلاں قوم کا مذاق اڑا رہے ہیں، یا انفرادی یا اجتماعی طور پر ایک دوسرے کا تمسخر اور مذاق اڑا رہے ہیں، منع فرمایا۔ آسان یہ کون خیر میں ہو سکتا تم سے بہتر ہو۔ اسی طرح یہ ایسا مسئلہ تھا کہ نہ مرد مذاق اڑائیں نہ عورتیں مذاق اڑائیں، تو اس لیے یہ سیغا بھی بالکل الگ لائے کہ ولا نساء من نساء، یعنی عورتیں بھی ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑائیں، آسا یکن خیر من، ہو سکتا ہے کہ وہ اس سے بہتر ہو۔ تو اس سے منع فرما دیا کہ ایک دوسرے کا مذاق مت اڑاؤ، تمسخر نہ اڑاؤ، یعنی ایسے انداز میں ایک دوسرے کو نہ پکارو کہ جس سے دوسرے کی بے توقیری ہوتی ہو، تحقیر ہوتی ہو، اور اس سے اشتعال پیدا ہوتا ہو، لڑائی دنگا جو ہے وہ پیدا ہو سکتا ہو، اس سے بچنا چاہیے۔ اسی طریقے سے فرمایا کہ ولا تلمزوا انفسکم ولا تنابزوا بالالقاب، الٹے سیدھے القاب سے اندھا کاڑا لولا لنگڑا ٹھنگو لمبو اس طرح سے جو آج کل ہمارے ہاں یہ ہیں، منع فرمایا کہ یہ اچھی باتیں نہیں ہیں۔ بیس الاسم الفسوق بعد الایمان، ایمان کے بعد اس قسم کے نام رکھنا اور اس طرح سے ایک دوسرے کو پکارنا یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے، اہل ایمان کا کام نہیں ہے یہ۔ آج ہماری پہچان ہی یہی، کسی کو کاڑا بولتے ہیں، کسی کو لولا بولتے ہیں، کسی کو گنجا بولتے ہیں، کسی کو ٹھگنا بولتے ہیں، کسی کو کچھ، اللہ معاف کرے، یہ آج ایسی عام سی باتیں ہیں۔ اور یہ بات البتہ سمجھ لیجئے کہ اگر کسی کی پہچان ہی ایسی ہو، جیسے کہ فقہ کرام میں بعض ائمہ کرام گزرے ہیں، جیسے سلمان العمش کے نام سے چندے تھے وہ، تو ان کی پہچان ہی یہ تھی، تو وہاں پر وہ مذاق تحقیراً نہیں کہتے تھے ان کو، بلکہ سلمان بہت سے تھے، اس لیے کہا کہ بھائی وہ سلمان جو چندے ہیں، تو پہچان کے طور پر ہے۔ یا یہ کہ العرج کے نام سے ایک امام گزرے ہیں، یعنی نام تو ان کا کچھ اور تھا لیکن وہ چونکہ لنگڑے تھے پاؤں سے، تو اس نام کے چونکہ کئی لوگ تھے تو اس لیے العرج مشہور ہو گئے کہ بھائی جو لنگڑے ہیں اس نام کے۔ تو اگر پہچان کے طور پر تعارف کے طور پر ہو تو حرج کی بات نہیں، لیکن کسی کا مذاق اڑانے کے لیے استہزاء کے لیے ایسا کرنا یہ جائز نہیں، اس سے شریعت اسلام نے منع فرمایا۔ وَمَن لَّمْ يَتُوبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، جو لوگ توبہ نہیں کرتے بڑے ظالم۔ اسی طریقے سے یہاں ایک حکم یہ دیا گیا کہ بدگمانی مت کرو کسی کے بارے میں، خامخواہ کے اندر پتہ ہے نہیں کہہ دی جس نے مجھ پہ جادو کرا رکھا ہے۔ یہ عام طور پہ عورتوں میں ہوتی ہیں، فلاں نے جادو کرا دیا، ہمارے بچے پہ جادو کرا رکھا ہے، بس وہی لوگ آئے تھے ہمارے خاندان میں، انہوں نے یہ کیا ہوا ہے، جب سے وہ آئے اس کے بعد سے وہ بچہ بول ہی نہیں رہا ہے کچھ۔ تو اس قسم کی گفتگو بات چیت بلا وجہ کسی پر بدگمانی کرنا، ایسا لگتا ہے کہ سارے لوگوں کو اب ایک ہی کام رہ گیا کہ دوسروں پر جادو کرائیں ایک دوسرے پر، یعنی ہر دوسرا آدمی اس کا شکار ہے کہ مجھ پہ کسی نے کچھ کرا دیا ہے، کام ہی نہیں ہوتا۔ کاروبار نہ ہو تو کہتے ہیں جادو کرا دیا، اولاد نہ ہو تو کہتے ہیں کہ بندش کرا دی، شادی نہ ہو تو کہتے ہیں بندش کرا دی، یعنی سارے معاملات کے اندر جادو ٹونے چلنا، اس میں تو کوئی شک نہیں کہ آج کل اس قسم کے بدماش لوگ بیٹھے ہوئے بھی ہیں۔ اور یاد رکھیے آج کل تو یہ دھوکہ بھی دیتے ہیں کہ ہیں مسلمان لیکن اپنے نام کے ساتھ پرکاش لگا رکھا ہے، اور ہندو اور بنگالی، تاکہ یہ پتا چلے کہ جادو ٹونے میں بڑے ماہر لوگ ہیں یہ، چونکہ وہ لوگ عام طور پہ جادو ٹونے میں ماہر ہوتے ہیں، اس لیے بعض مسلمان ہونے کے باوجود اپنے ساتھ جو ہے وہ لالو پرکاش فلانا دھماکہ اس طرح کے نام، جنید بنگالی، یہ آپ نے دیکھا ہوگا جگہ جگہ لکھا ہوا ہے، ان لوگوں کی باقاعدہ ڈیٹیل میں اخبارات میں آ چکی ہیں کہ کس طریقے سے عورتوں کے عصمتوں کو داغدار کرنے والے لوگ ہیں، عورتیں پھنس جاتی ہیں اور جا کے اپنا زیور بھی وہاں دے دیتی ہیں، اپنی عزتیں بھی نیلام کر دیتی ہیں، لیکن اس کے باوجود ایسے لوگوں کے پاس جانا آنا ختم نہیں ہوتا۔ یاد رکھو کہ یہ لوگ جو اس قسم کے کاروبار کر رہے ہیں اچھے لوگ نہیں ہیں، اور ان کے پاس لیکن ہم ہی جاتے ہیں، اگر ہم نہ جائیں تو ان کا کاروبار نہ ہو، لیکن آپ جہاں چلے جائیں آستانے آباد ہیں اس کام کے لیے، اور روزانہ رات دن اخبار میں آتے ہیں جعلی جھوٹے لوگ، اور اس قسم کے جو ہے نا وہ بس انہوں نے کچھ چٹکلے سیکھے ہوئے ہوتے ہیں، اور اس سے وہ کام کرتے ہیں. لوگ سمجھتے ہیں کہ بہت پہنچے ہوئے بزرگ ہیں. اول تو ان کی زندگی دیکھ رہے ہیں, ان کی شکلیں دیکھ رہے ہیں, آپ تو آپ سمجھ جائیں گے کہ یہ جو ہے صالح لوگ ہے ہی ہو ہی نہیں سکتے. تو اس لیے ایسے لوگوں کے پاس نہیں جانا چاہیے, گریز کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے اپنے گھر کی عورتوں کو خاص طور پر. آدمی اپنے اپنے کاموں پر چلے جاتے ہیں, ادھر عورتیں جو ہیں اپنے کام سے نکل جاتی ہیں. اس کا خیال رکھنا چاہیے. مطلب یہ کہ یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی عورتوں کو سمجھائیں اور ان کو بتائیں کہ اس قسم کے لوگ یہ عزتوں کے سوداگر ہیں اور مال بھی بٹورتے ہیں, پھر مختلف طریقوں سے ویڈیو بنا لیتے ہیں, کچھ اور طریقے اختیار کرتے ہیں جس سے بلیک میل کرتے رہتے ہیں اور بیچاری عورتیں پھنس جاتی ہیں اس میں. اب پتہ نہیں مجھے بیچاری بھی کہنا چاہیے یہ نہیں کہنا چاہیے, لیکن بہرحال یہ ظلم تو ہو رہا ہے, اس سے بچنا چاہیے. اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے. بہرحال یہاں منع کیا ہے کہ بدگمانیاں مت کرو کسی سے. اجتنبوا کثیرا من الظن, ظن سے بچو. اس سے پتہ چلا کہ بعض بدگمانیاں گناہ پر مبنی ہوتی ہیں, اس سے بچنا چاہیے. ان بعض الظن اسم ولا تجسسوا, جاسوسیاں مت کرو ایک دوسرے کی. جاسوس بھائی اس سے ذرا دیکھو جا کہاں رہا ہے, کس کے پاس جاتا ہے, کہاں سے آتا ہے, کیا کر رہا ہے, کیا نہیں کر رہا. اب یہ جاسوسیوں میں لگا دیا ایک دوسرے کو. ولا یغتب بعضکم بعضا, اور غیبت بھی مت کرو ایک دوسرے کی. ایک دوسرے کی بیٹھ کے غیبت کر رہے ہیں. اور آگے فرمایا ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا, کیا تم پسند کرتے ہو کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاؤ. یہ غیبت کرنا ایسا ہی ہے جیسے کہ تم نے کسی اپنے مردہ بھائی کے گوشت کو نوچ کے کھایا ہو. جب آدمی یہ پسند نہیں کرتا تو غیبت کیوں کرتے ہو. فَكَرِهْتُمُوهُ, یقیناً تم ناپسند کرو گے اس بات کو. وَاتَّقُوا اللَّهَ, اللہ سے ڈرو. ان اللہ تواب الرحیم, اللہ تعالیٰ جو ہے بہت تواب بھی ہے اور رحیم بھی ہے. اور آگے فرما یا ایہو الناس, اے لوگو, انا خلقناکم من ذکر و انثی, ہم نے تمہیں ایک مرد اور عورت سے پیدا کیا ہے. مراد حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا. وجعلناکم شعوبا و قبائل, یا اس سے مراد یہ بھی ہے کہ ویسے بھی عموماً اولاد جو ہوتی ہے مرد اور عورت کے ملاپ سے ہوتی ہے, تو یقیناً جو اولادیں ہیں وہ مرد اور عورت کے ملاپ کے ذریعے سے ہوئی. تو اللہ فرما رہے ہیں کہ لیکن ہم نے تمہارے شعبے قبیلے مختلف بنا دیے ہیں. یہ اس لیے نہیں ہے کہ تم ایک دوسرے کو اس پر فخر کرو کہ میں قبیلہ فلاں سے ہوں, میں قبیلہ فلاں سے ہوں, میں میری قوم فلاں سے, میری زبان یہ ہے, میرا وطن یہ ہے. یہ فخر کی چیزیں نہیں ہیں. یہ ہم نے صرف تمہاری سہولت کے لیے مختلف قوموں اور قبیلوں میں تمہیں بانٹ دیا ہے, تاکہ اگر مر جائے تو اسی قوم قبیلے کے لوگ آپس میں جمع ہو جائیں, اگر مر گیا ہے تو ان کے دکھ درد میں شریک ہو جائیں, اگر خوشی کا موقع ہے تو سب مل کر جو ہے اس کو بانٹ لیں. یہ مقصد ہے. یہ مقصد نہیں ہے کہ فخر کرو ایک دوسرے پر, ایک دوسرے پر کہو کہ ہم زیادہ افضل ہیں, وہ زیادہ خراب ہیں, ایسا نہیں. وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا, ایک دوسرے کو تعارف کے لیے ہم نے یہ کیا ہے. کبھی آپ کس قبیلے سے ہیں, میں قبیلہ فلاں سے ہوں, میں فلاں قبیلے سے ہوں, میں قبیلہ قریش سے ہوں. تو یہ جو چیزیں ہوتی ہیں صرف تعارف کے لیے. جہاں تک اللہ کے ہاں فضیلت کا معاملہ ہے, اِنَّا أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ, اللہ کے ہاں مکرم اور معزز جو ہے وہ شخص ہے جو متقی, تقوی کی بنیاد پر ہے. اب چاہے وہ سبزی بیچنے والا ہو, چاہے وہ جوتے گانٹنے والا ہو, چاہے وہ تیل بیچنے والا ہو, یعنی اللہ کی نظر میں جو متقی ہے وہ ہے اصل تقوی, اصل چیز. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, ان اللہ علیم خبیر, اور وہ اللہ جانتے ہیں کہ تقوی والا کون ہے. اس لیے ہمیں جس چیز کی طرف بڑھنا چاہیے وہ یہ کہ تقوی اختیار کریں. بعض اوقات آدمی چھوٹے قد پر اپنے احساس کمتری کا, یہ احساس کمتری کی بات نہیں ہے. اللہ نے جس کو چھوٹے قد کا چاہا بنا دیا, جس کو لمبے قد کا بنا دیا, کسی کا ہاتھ نہیں ہے, کسی کا پیر نہیں ہے, تو یہ چیزیں ایسی نہیں ہیں کہ آدمی اسی کو لے کے بیٹھ جائے. بس کوشش کرے کہ اپنے اندر اخلاق پیدا کرے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اپنے اندر لائے, یقیناً اس سے انسان کو عزت ملتی. اور تقوی پیدا کرنے کی کوشش کرے, انشاءاللہ جب آپ میں ہم میں تقوی آئے گا تو اللہ رب العزت اپنے فضل و کرم سے خود بخود عزت بھی عطا فرمائیں گے. لیکن تقوی اس لیے اختیار نہ کرے کہ عزت ہو, عزت تو خود بخود ملے گی. بے آدمی کھڑکی رکھے اس لیے کہ اذان کی آواز آئے گی, ہوا تو خود بخود آئے گی. ورنہ اگر آپ ہوا کی نیت سے کھڑکی رکھتے ہیں تو پھر ثواب تو نہیں ملے گا. ثواب تو اسی صورت میں ہے کہ نیت یہ ہو کہ بھئی اس کو میں اس لیے رکھا ہوں تاکہ اذان کی آواز آئے. اب بتائیے کہ اذان کی آواز آئے گی تو کیا ہوا نہیں آئے گی, چلے گی؟ تو ہوا خود بخود ملے گی, اس لیے نیت اپنی اچھی رکھیے. تو بہرحال یہاں پر اللہ رب العزت کو بیان فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں بات کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جتنے معاشرتی مسائل ہیں یہاں پر اور دوسری سورہ میں سورہ اللہ نے بیان فرمائے ہیں, اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہمیں بھی ان پر عمل کی توفیق دے. شہد برکت اور رحمت کی دعا کے لیے حوا بھائی عبد الصمد, کیا نام عبد الصمد ہی, اور تمام اہل خانہ. اور یہ ایک عباد الرحمان صاحب ہیں غالباً, 26 سال کی عمر ہے، ان کے دماغ کا آپریشن ہوا ہے اور ہوش میں نہیں آ رہے ہیں، ان کی مکمل صحت کے لیے بھی دعا فرما دیجیے، اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے صحت عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اے اللہ اپنے فضل خاص سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمیں عافیت نصیب فرما، ہر قسم کے شر سے فتنوں سے اللہ ہماری حفاظت فرما، ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، قرض داروں کے قرضوں کو ادا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما. اے اللہ جب تک زندہ رہیں عافیت والی زندگی عطا فرما، ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، جن لوگوں کے لیے یہ پرچے آئے ہیں یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ان کو صحت کاملہ عاجل عطا فرما، ان کے اہل خانہ جو بھی پریشان ہیں ان کی وجہ سے اے اللہ ان کی پریشانیاں دور فرما، یہاں جتنے حضرات بیٹھے ہوئے ہیں یا اللہ ان میں جو بھی بیمار ہیں اور ان کے عزیزوں میں اقارب میں اے اللہ سب کو شفا کامل عاجل عطا فرما. یا اللہ جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرما، ہمارے عزیز اقارب رشتہ داروں میں جو دنیا سے چلے گئے اللہ اپنے فضل سے ان کی مغفرت فرما. ہماری مسجد کے ایک نمازی تھے محمد اکبر صدیقی صاحب، آج ہی ان کی نماز جنازہ ہوئی ہے اثر میں، ان کے لیے دعا فرمائیے، اللہ تعالیٰ مغفرت کاملہ فرما دیں، اعلی علیین میں جگہ عطا فرمائیں، اللہ تعالیٰ ان کی سیئات کو حسنات سے تبدیل فرما دیں. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ان کے تمام خطاؤں کو اپنے فضل و کرم سے معاف فرما دے، درجات کو بلند فرما دے. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے آخرت کا معاملہ آسان فرما دے، ان کے پسماندگان کو اللہ صبر جمیل عطا فرما دے. اور بھی اسی طریقے سے ہمارے مسجد کے جتنے نمازی ہیں، ہمارے عزیز اقارب رشتہ دار، اے اللہ سب کی مغفرت کاملہ فرما کر سب کی قبروں کو جنت کا باغ بنا دیجئے، اے اللہ سب کی قبروں کو حد نظر تک وسیع فرما دیجئے. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہم جب تک زندہ رہیں دین اسلام پر ثابت قدمی ہمیں عطا فرما، اور جب اس دنیا سے جانے کا وقت آئے خاتمہ ایمان پر فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.